میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سب سے آپ زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور سب سے زیادہ غافل بھی اپنے آپ سے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب پتا ہے کہ بھئی میرے اندر اتنے عیوب ہیں، میرے اندر یہ یہ برائیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، تو اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے کہ دوسروں کے اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ بھئی جسے بزرگ اور بڑے اجازت دیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب انسان خود اپنا علاج کرا رہا ہو اس وقت دوسروں کے علاج کی فکر میں لگ جانا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا، یہ تو خود ایک بیماری ہے، اور اسی بیماری کا علاج کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تو آزمانا چاہتے ہیں، اللہ تو ہم سے یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے، کتنی اربوں کھربوں اس سے بھی آگے کی گنتی، کتنی کہکشائیں، کتنے ستارے، کتنی اللہ کی مخلوق، ہمارا اس میں کہاں شمار ہو، اور کہاں اللہ تعالی اتنے بڑے، اور اتنے بڑے کہ بھائی لیس کمثلہ شیء، بس سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ ان کی مثل نہیں ہے، کوئی مثل نہیں۔ تو اتنے بڑے اللہ کو ناراض کرنا اور اپنے اس چیز سے غافل رہنا کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہی دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہمارا کون بن کے رہتا ہے اور غیروں کا کون رہتا ہے، کہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کون کرتا ہے اور اس سے روح گردانی کون کرتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، اور بہت ہی برا ہے یہ جو تم بدل کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر نفس اور شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو، یہ بہت ہی برا کام ہے، ظلم کرنے والوں کا کام ہے۔ ظلم کی تعریف آپ لوگ علماء کرام سے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ظلم کیا ہے، کہ جب آپ کوئی کام حق کے بغیر کریں یا جس جگہ اس کام کو کرنے کا حکم نہ ہو آپ وہاں کریں تو وہ ظلم میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے ظالم اسی لیے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے مالک پر جان نچھاور کر دیتے، اللہ پر قربان ہو جاتے، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر، حق تو اللہ کا تھا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر نفس اور شیطان کے جال میں پھنس گئے ہو، تو تم ظالم نہیں تو کیا ہو؟ بئس للظالمین بدلا۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کو چھوڑ کر بتاؤ بھائی ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے سوا ہم کہاں جائیں تو کہاں جائیں، کسی اور کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی، یہ لکھا ہوا ہے نا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خان کا، ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے، کسی اور کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر ہر وقت کتنی نعمتیں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہر لمحہ ہمارے اوپر برس رہی۔ انسان سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ مست ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، لیکن اللہ اسے نہیں بھولتے، اللہ تعالی اسے نہیں بھولتے، لیکن جب انسان حد سے زیادہ بڑھتا ہے پھر اللہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد دلانا اور جھنجھوڑنا بھی آتا ہے بھائی، کیسے پکڑتے ہیں؟ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں بحر و بر میں سیر کراتی ہے، دکھلاتی ہے، یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور موافق ہوائیں چلتی ہیں، تم خوش ہوتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، تیز اور تند ہوائیں چلتی ہیں، ہر طرف سے موجیں موج در موج آتی ہے، اور پھر تم کیا گمان کرتے ہو؟ وظنوا انهم احيط بهم، اور تم گمان کرتے ہو کہ اب ہم نہیں بچیں گے، ہمیں گھیر لیا گیا ہے. یہ کفار کے لیے ہے. اس وقت جو ہے اب وہ لات کو بھی بھول گئے اور جتنے ان کے خدا تھے سب کو بھول گئے. فادعوا الله مخلصين له الدين، یعنی اس وقت بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ نے پکڑ لیا نا اب، کہ اب جاؤ کہاں جا کے دکھاؤ. تو اس وقت وہ لوگ جو عام طور پہ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی کو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ کے سفر میں حضرت نے ساحل سمندر پہ یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سمندر اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، اور فرمایا کہ ایسے شخص کو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو سمندر کے اوپر الٹا لٹکا دو تو اس کے منہ سے بھی نکلے گا او مائی گاڈ، او مائی گاڈ. فرمایا اس کو بھی اس وقت اللہ یاد آ جائے گا. تو بھائی اللہ تعالی پکڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن یہ شریف بندوں کا کام نہیں. ہمیں تو ہر لمحہ، ہماری تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ ہر سانس ہماری اللہ پر فدا ہو جائے، کیونکہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا حق کسی سے بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ تم میری راہ میں چلو. اس لیے اس بات کی فکر نہ کرو کہ بھائی ہم فوراً جو ہے وہ بہت بڑے درجے پر پہنچ جائیں. تم اللہ کو اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنا چلنا تو دکھاؤ. کوشش کرو کہ مجھے اللہ کی راہ میں چلنا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے. چلنا تو دور کی بات ہے میرے دوستو، چلنا تو دور کی بات ہے. ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری نظر پر کسی کی نظر ہے، اس چیز کو ظالم کیوں بھول جاتے ہو؟ جب تم نظریں اٹھاتے ہو اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہو کہ کسی کی نظر پر، ہماری نظر پر کسی کی نظر ہے؟ اور ایک عجیب و غریب حضرت کا شعر ہے، میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس کو جیب میں لکھ کے رکھ لو. جب بھی کسی گناہ کا خیال آئے، نفس پریشان کر رہا ہو، تو وہ شعر دیکھو اور پڑھو. وہ کیا ہے جناب؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. میرے دوستو عجیب، اب اندازہ لگائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا درد ان حضرات کے دل میں تھا جو ایسی باتیں ہمارے ذہن میں تو آتی نہیں ہیں. تو اس کو تو علاجن بھی انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی حضوری اور اللہ کا تعلق بڑھتا ہے. میرے دوست، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اور یہ سوچو میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے. اور بھائی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو جتنی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی چار چیزیں ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنی تعریف خود کرے، اللہ اپنی تعریف خود کرے، ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے. یا بندے اللہ کی تعریف کریں تو بھی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. یا اگر کسی بندے کی تعریف کی جائے تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اگر کسی برتن کی تعریف کی جائے تو وہ برتن کی تعریف نہیں ہوتی، برتن بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت برتن بنایا ہے. تو میرے دوستو یہ زبان میں قوت گویائی، ہاتھوں میں طاقت پکڑنے کی، پیروں میں چلنے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، یہ سب کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آنکھیں کمزور ہیں اور ہاتھ طاقتور ہیں، لیکن ہاتھ دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اور کیسا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی ذات ہو سکتی ہے نہ چہرہ مبارک ہو سکتا ہے. تو احسن تقویم سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور عموم انسان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اگر ہم اپنی عقل استعمال کریں, آپ کو کہا جائے کہ بھائی کوئی ایسا ڈیزائن بناؤ, تو پتہ نہیں کوئی آدمی چار آنکھیں بنا دیتا, کوئی تین بنا دیتا, کوئی شاید چار ہاتھ بنا دیتا, پانچ ہاتھ بنا دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیزائن اتنا عظیم الشان ہے کہ اس میں ہر چیز کی سہولت موجود ہے. آپ یہ روبوٹ بن گئے ہیں نا آج کل, لیکن وہ اس ہاتھ کی موومنٹ کو نہیں بنا سکے. یوں اکڑا ہوا تو ہوتا ہے کچھ اس طرح, لیکن ہاتھ کی جو حرکت ہے وہ نہیں پیدا کی جا سکتی. پیروں کے جوائنٹس بھی بن گئے ہیں, لیکن جو اصل ہے, ڈاکٹر بھی کہتا ہے جو اصل ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات نے میرے دوستوں کتنی عظیم الشان نعمتیں ہمارے اندر رکھی ہیں. اللہ کو پہچانو تو صحیح. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے اپنے اندر اللہ کی ذات پوشیدہ ہے. سوچو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک نطفے سے, ایک ناپاک قطرے سے تمہیں کہاں اتنا کڑیل جوان بنا دیا. اس امت میں تو عمریں بھی کم ہیں, طاقت بھی کم ہے, لیکن اس سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا, کئی کئی ہاتھ ان کے قد ہوا کرتے تھے اور چٹانوں کو تراشتے تھے. قوم سمود, قوم عاد کیا کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے انہیں کیسا پیارا جواب دیا, فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. اسی کے مطابق اللہ نے ان کو جواب دیا کہ جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ نے ہمارے اپنے اندر اپنی ذات کو پوشیدہ کر دیا ہے. ہے کوئی پہچاننے والا جو اللہ کو پہچان لے؟ اپنے نفس کو مٹا دو اور اللہ کو پالو. یہ بھائی راستہ ہے چھوٹا سا. اپنے نفس کو مٹا دو, اپنے آپ کو مٹا دو اور اللہ کو پا جاؤ. اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ جب ملیں گے نا, اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے, اللہ جب ملیں گے تو میرے دوستو اس عالم, اس دل کے عالم کی مستی کا کیا کہنا. وہ شاہ جو جہاں جس دل میں آئے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتا, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دونوں جہاں سے بڑھ کر یہ لگانا ضروری ہے. اگر دونوں جہاں کا مزہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور دونوں جہاں برابر ہو گئے. اللہ کی اللہ پاک کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ اعلی اور عرفہ ہے. تو میرے دوستو اللہ کی ذات, اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کتنی زیادہ ہے, اللہ کی پکڑ زیادہ ہے, اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں ہم پر ہر لمحہ برس رہی ہیں. ہم نہ چاہیں تو بھی اللہ کی رحمتیں ہم پہ برس رہی ہیں, اللہ کی نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اب سردی میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نقصان دہ ہے. بھائی دیکھو کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں, کتنی فصلوں کے لیے سرد موسم چاہیے, کتنی فصلوں کے لیے گرم موسم چاہیے. سرسو نہیں پکتی, آم میں مٹھاس نہیں آتی. تو یہ سارا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اگر ہم اپنی عقل سے سوچتے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چیلنج فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے تو سارا کا سارا نظام لفسد تا فساد ہو جاتا. ایک کہتا کہ نہیں بھائی اس وقت گرمی ہونی چاہیے, کراچی کے لوگوں کے لیے اس وقت موسم سرد ہے, گرمی ہونی چاہیے. کچھ لوگ جو سرد علاقے میں تھے وہ بھی کہتے ہیں بھائی گرمی ہونی چاہیے. اور آسٹریلیا میں غالباً آگ لگی ہوئی ہے, 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں یہاں بھی ٹھنڈک ہونی چاہیے. فساد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لفساد آتا. تو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں میرے دوستو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں. اپنے آپ سے شروع کرو, پھر کائنات میں دیکھتے جاؤ کہ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, بہت ہی بابرکت اور عظیم الشان ذات ہے, بہت ہی بابرکت. اب یہ تو عربی سے ترجمہ ہے نا, ورنہ بھائی ان کے ترجمے تو یہ صرف اندازے ہوتے ہیں, ورنہ اللہ کی ذات کتنی محدود ہے ہمیں نہیں پتا. بہت بڑی ہے, سب سے زیادہ بڑی ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. اور اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہیں. اس کے دل میں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بارہا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کا انتقال جب ہونے والا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو کابینہ, آج کل تو کابینہ ہوتی ہے نا, پہلے جو ہے وہ شورا ہوتی تھی, تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی کل صبح دروازے پر جو شخص سب سے پہلے آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا. بادشاہ کا انتقال ہو گیا, اللہ کی قدرت دیکھیے, سب سے پہلے جو ہے شہر میں ایک بھیک منگا داخل ہوا, اللہ کے نام پہ دو روٹی دے دیجیے, تو سپاہیوں نے اس کو پکڑ کے اور حاضر کر دیا. کہا بھائی مجھے کیوں پکڑ رہے ہو, نہیں دینا تو مت دو لیکن مجھے گرفتار کیوں کر رہے ہیں. بہرحال بھائی اس کو پکڑ کر لے گئے. اب جب اس کو پکڑ کر لے گئے, اس کو نہلا رہے ہیں, دھلا رہے ہیں صابن سے, شیمپو سے, سرف سے, بھائی اس کو دھلا کے اور صاف ستھرا کر کے اس کو شاہی لباس پہنا دیا, اور اس کو کہا کہ بھائی بادشاہ کا یہ فیصلہ تھا کہ جو شخص پہلے صبح آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے, آپ آج سے بادشاہ بن گئے. اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے جتنے فرامین جاری کرنے تھے, جتنے فیصلے کرنے تھے, سب کے سب بےآئین ہی اسی طرح کیے جس طرح بادشاہ کیا کرتے تھے. حالانکہ صبح فجر تک فقیر تھا, بھیک منگا تھا, اب بادشاہ بن گئے تو سارے فیصلے ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دربار برخاست ہونے لگا تو اس نے جو دو اس کے مصاحب تھے, جو خاص وزراء تھے, ان کو کہا میرے بغل میں ہاتھ ڈالو اور مجھے لے کر چلو. تو وزیروں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو بالکل ویسے ہی کہہ رہا ہے جیسے پرانا بادشاہ ہم سے کہتا تھا. تو کہا حضور اگر جان کی امان ہو تو ایک سوال پوچھ لیں. انہوں نے کہا پوچھئے. انہوں نے کہا حضور ہم تو آپ کو جانتے ہیں, آپ بھی بھیک منگے, آپ کا باپ بھی بھیک منگا, سات پشت تک آپ کی فقیر ہے, مانگنے والی ہے, تو آپ کو یہ آداب شاہی کس نے سکھائے؟ عجیب حضرت نے اس کا جواب سنو کہ جو اللہ مجھے بادشاہت دے سکتا ہے وہ آداب شاہی بھی سکھا سکتا ہے. اللہ کے قبضۂ قدرت میں میرے دوستوں ہر چیز موجود. تو وہ بادشاہ اللہ جو ہے وہ فقیر کو بادشاہ بنانے پر قادر ہیں, بادشاہ کو فقیر کرنے پر قادر ہیں. ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہماری صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہماری ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, آخرت کے فیصلے ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اس دنیا میں خوش رکھنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے دوستو بتاؤ پھر ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے ہیں؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بنایا کس لیے ہیں, بھیجا کس لیے ہیں, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے, اچھے کام کون کرتا ہے, بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے. تو میرے دوستو اگر یہ چیز دل میں ہم بٹھا لیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں, اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے, تو واللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا کہ انشاءاللہ یہ دنیا بھی بہت اچھی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اور بہت اچھا معاملہ فرمائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ایک حکیم بہرائچوی صاحب تھے, ان کا آخری وقت قریب آیا تو حضرت کو لکھا کہ حضرت بہت مایوسی ہے, پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ بھائی اگر کاملین میں نہ سہی تو انشاءاللہ تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. وجہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آتا ہے. میرے دوستوں آپ اپنے دوست کے لیے, اپنے کسی رشتہ دار کے لیے, جاننے والے کے لیے جان لڑا دیں, اس کی ہر مشکل میں مدد کریں, جب بھی کوئی پریشانی ہو آپ آگے آگے ہوں, تو مجھے یہ بتاؤ میرے دوستو کہ جب آپ پر خدا نخواستہ کوئی برا وقت آئے گا تو جو شریف آدمی ہوگا وہ جس طرح آپ کوشش کرتے تھے کہ آپ اس کی مدد کریں وہ بھی ایسے ہی آپ کی مدد کرے. تو جب ہم اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش کریں گے میرے دوستو تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ جب ایک مخلوق کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے احسانات مجھ پر ہے, اتنا اس شخص نے میرے لیے کام کیا ہے, اب اس کو ضرورت پڑی ہے, جتنی اس سے ہو سکتی ہے, جتنی بن پڑتی ہے وہ کرتا ہے, تو اللہ کے قبضۂ قدرت میں تو ساری چیزیں ہیں. جب ہم اللہ کی راہ میں چلیں گے تو میرے دوستو اللہ ہمیں ہماری مدد کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اسی لیے تو اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس میں شک نہیں کرنا ہے, ضرور بے ضرور اللہ تعالی بالطف زندگی عطا فرمائیں گے. کن لوگوں کو عطا فرمائیں گے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں, اللہ کے لیے اپنی حرام خواہشات کو چھوڑتے ہیں, نفس اور شیطان کو چھوڑتے ہیں, نرم نرم بستر کو صبح فجر کی نماز کے لیے چھوڑتے ہیں، گیزر کام نہیں کر رہا تو ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرتے ہیں۔ ہاں بھائی دوست، عام مشاہدہ ہے نا موسم کے حساب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم نہیں آتا ہوگا، اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا کہ کراچی کے 1 کروڑ عوام سو رہے ہیں اور اس میں سے مثال کے طور پہ 1 لاکھ یا بھائی 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اللہ اس تعداد کو پورا کر دے، 1 کروڑ کے 1 کروڑ مسجد میں آنے چاہیے میرے دوست۔ اللہ کی محبت کا تو یہ تقاضا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی قدر و قیمت ہمارے دل میں بٹھا دے۔ اس طرف سے بہت کوتاہی ہے، دل جو ہے وہ دیکھ کے کڑتا ہے کہ بھائی جمعے کے دن آپ دیکھیے مساجد بھری ہوتی ہیں لیکن فجر میں 1 صف یا 2 صف ہوتی ہیں، جہاں بھائی مدارس ہیں اور خانقاہیں ہیں وہ الحمدللہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن عام جو محلے کی مساجد ہیں 1 یا 2 صف، یا کبھی کوئی تبلیغی جماعت آ گئی تو بھائی 2.5 صف یا 3 صف ہو جاتی ہے، تو دل دیکھ کے کڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے دوستوں کیا ان لوگوں پر پیار نہیں آتا ہوگا کہ جو اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، فجر کے لیے اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ٹھنڈ میں، اور آپ ہمارے یہاں تو کم ہے، اگر آپ شمالی علاقات میں چلے جائیے تو وہاں کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے صبح اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ ضرور پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں میرے دوستو ان کی سمجھ لو کہ ان کے دل کے کیا عالم، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ان کو نماز میں ایسا مزہ آتا ہے، ان کو نظر بچانے میں، ان کو گناہ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے۔ ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے نا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو اللہ کی راہ میں چلنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کی راہ میں جان فدا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایسا ہی تو نہیں ہے بھائی کہ احد کے دامن میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں دفن ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ایک ایک دن میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جان اللہ پر فدا کر دی۔ تو بھائی کیا ہے اس میں؟ اور میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم نے ایک بار فرمایا کہ دیکھو بھائی، انسان کی مال پر آ گئی، کسی نے آپ کو روک لیا، لوٹنے کی کوشش کی، تو فرمایا اب انسان کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ جان بچانے کے لیے مال دے دیتا ہے۔ فرمایا دیکھو کہ اگر کبھی جان پر بن جائے، ایمان اور جان کا مقابلہ ہو جائے، تو فرمایا کہ جان دے کر اپنا ایمان بچا لو۔ ایمان اتنی پیاری چیز ہے میرے دوستو، یہ زندگی تو اللہ نے دی ہے، ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب سے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا اب تک کتنے انسان اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے، اور یہی اس امت کی ایوریج اور اوسط عمر ہے، 60-70 سال، 80 سال، 90 سال بہت کم ہوں گے، 100 سال تو شاید اکا دکا ہوں، تو یہی ایوریج عمر ہے، یہی اوسط عمر ہے۔ تو میرے دوستو اسی زندگی میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی درد سے یہ شعر پڑھتے تھے کہ تیار رہو، اپنی فائل ہر وقت تیار رکھو، کہ نہ جانے کس وقت اسرائیل علیہ السلام آ جائے، ہمارا بلاوا آ جائے، تو ہماری ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے۔ جیسے ہم دنیا میں ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں نا صاحب، موبائل فون اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، ہماری کار اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے، ہمارا چشمہ، ہماری گھڑی، ہماری ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو جب ظاہر میں اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، تو پھر جو ہماری اندر کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی سنا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے۔ بھائی یہ ساری باتیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب کی، اور ادھر ادھر کی تو باتیں ہمارے پاس ہیں نہیں، باقی اللہ جو دل میں ڈال دیتے۔ اللہ ہو، کیا بات ہو رہی تھی؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے، حضرت نے فرمایا کہ اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی فکر کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ میرے دوستو ایک اور بزرگ گزرے ہیں مجذوب تھے نا، بہلول دانا ان کا نام تھا ہارون الرشید کے زمانے میں، عجیب و غریب ان کا سمجھانے کا انداز ہوتا تھا، ہارون رشید ان سے اکثر مذاق بھی کر لیا کرتا تھا. ایک دفعہ کوئی چھڑی یا غالباً لکڑی ان کو دی اور کہا بہلول تجھے اگر اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف شخص ملے تو یہ اس کو دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے لے کے وہ لاٹھی اپنے پاس رکھ لی. کچھ عرصے بعد یہ بات منظر عام پر آئی کہ ہارون رشید بیمار ہیں اور شاید اب آخری وقت قریب ہے، والے ہیں کہ بھائی ڈر لگ رہا ہے، اب آخرت کا سفر قریب ہے. تو فرمایا کوئی تیاری ویاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی. تو اب اس بہلول دانا کی باتیں سنیے. کہنے لگا ہارون رشید یہ بتاؤ، جب تم یہاں سے 3 میل دور سفر پہ جاتے تھے تو اس سے پہلے 10 دن پہلے تمہارے پورے سیکیورٹی گارڈ، تمہاری ساری چاکو چوبک دستہ وہاں جاتا تھا، وہاں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیتا تھا، حالات کا جائزہ لیتا تھا، اس کے بعد پھر تم یہاں سے پورے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ وہاں جاتے تھے، پورا ایک شہر وہاں آباد ہوتا تھا، ہر چیز کا سامان تم وہاں مہیا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ تم نے 3 میل 4 میل 5 میل کے سفر کی تو اتنی تیاری کی، لیکن ایسے سفر کی کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جہاں سے تمہیں لوٹ کر نہیں آنا، وہاں کی تم نے کوئی تیاری نہیں کی. اور یہ دیکھو جو بادشاہوں کا مزاج ہے نا، وہی وہ آج بھی ہے، پہلے بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے. ابھی 2 سال پہلے ہمارے ابھی ایک بادشاہ آئے تھے نا، کیا ہوا تھا بھائی؟ اس سے پہلے ہفتہ بھر پہلے ان کا ایک جہاز آیا جس میں صرف سیکیورٹی والے تھے، 2 جہاز صرف ان کے سامان کے لیے بھر کر آئے جو ان کو استعمال کرنا تھا. یہ ابھی 2 سال یا 1 سال پہلے کی بات ہے. تو مزاج میں تبدیلی، بادشاہانہ مزاج میں تبدیلی نہیں آئی. تو ہارون رشید کو اس نے کہا کہ تم نے اتنے بڑے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی، تم سے بڑا بے وقوف شاید ہی دنیا میں کوئی ہو. اور پھر اس کے ہاتھ میں وہی چھڑی تھی، وہ اس نے دوبارہ ہارون رشید کو دے دی، کہا مجھ سے زیادہ بے وقوف تو تم خود ہو کہ اتنے بڑے سفر کی تم نے کوئی تیاری نہیں کی. تو میرے دوستو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے بزرگ ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر شخص کو اللہ کے پاس جانا ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ بھائی بچے بہت کم ہوتے تھے، اب تو آپ اس قدر عام ہیں بیماریاں کہ ہر طرح کے بچے، بوڑھے، جوان، کچھ پتہ نہیں چلتا، 10 سال 12 سال 5 سال 6 سال. تو ہم کیوں، اور یہ آپ خود سوچئے کہ جتنی عمر گزر گئی وہ یاد آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ انگلیوں پر گزر گئی. لیکن آخرت کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے، موت کی طرف انسان دھیان کرنے لگتا ہے، تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ 70 والے کو کہتا ہے کہ ابھی تو 80 والے اتنے سارے موجود ہیں، 80 والوں کو دھوکہ ڈالتا ہے کہ ابھی 90 سال والے موجود ہیں، اور 90 والوں کو کہتا ہے کہ 100 بھی سینچری بھی اکثر لوگ بنا چکے ہیں، تم کیوں فکر کرتے ہو، ابھی تو پوری عمر پڑی ہے. تو میرے دوستو، جس حال میں ہو، جس وقت میں ہو، اسی وقت اللہ سے توبہ کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلنے کی ارادہ کر لو کہ ہاں ہماری سانس، ایک سانس بھی ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. جان جاتی ہے میرے دوستو تو چلی جائے. یہی بتایا نا بھائی کہ جان تو جانے والی ہے، ہر ایک نے جانا ہے، بادشاہ نے بھی جانا ہے، بوڑھے نے بھی جانا ہے، لیکن اگر یہ جان اللہ کی راہ میں چلی جائے، گناہ کا غم اٹھانے میں چلی جائے. اور دیکھو دوستو، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ جان لیتے نہیں ہیں، آدھی جان لیتے ہیں لیکن سینکڑوں جانیں عطا فرماتے ہیں. آدھی جان کا مطلب انسان کا دل جو ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، انسان کو تھوڑا لگتا ہے کہ بھائی دیکھو اتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، اتنے لوگ نیو ایئر منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظالموں نے نام بھی چھانٹ کے رکھا ہے، جانوروں سے جنوری نکالا ہے، اور حرکتیں بھی جانوروں والی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو، ہر جب آدمی دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے دل میں بھی آتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا ہے. بس اسی وقت، یہ ایک وقت کا اور ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی وقت انشاءاللہ اگر آپ ڈٹے ہوں گے، ڈٹ جائیں گے کہ ہاں ہمیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھاتے تھے کہ یہ نفس اور شیطان جو حملہ کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی دیر کا ہوتا ہے، یہ ایک روح ہوتی ہے جو جس میں انسان اگر وہ ٹل گئی تو انسان آگے چل پڑتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ بہک گیا تو فرمایا اس کی مثال انگور کے اس پتے کسی ہے جو انگور کھانے چلا تھا لیکن ظالم نے پتے کے اوپر اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، اسی کو انگور سمجھ کے چوستا رہا۔ فرمایا اگر وہ انگور کے پتے سے صرف نظر کر کے تھوڑا اور آگے چل پڑتا تو انگور کو پا لیتا۔ تو ایسے ہی ہماری مثال ہے میرے دوستو، ہم اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بد احتیاطیاں بھی بہت کرتے ہیں، نالائکیاں بھی بہت کرتے ہیں، پھر اپنے شیخ سے بھی چھپاتے ہیں، شیخ کو پتہ چل جائے گا۔ بھائی شیخ کو بتاؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ اس کا علاج کیا ہے، ورنہ ساری عمر اسی بیماری میں پڑے رہو گے، اسی انگور کے کیڑے کی طرح سے۔ اور میرے دوستو دیکھو، انسان پر اپنے ماحول کا بے انتہا اثر ہے، اس لیے کوشش کرو، یہ ہمت اور یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کر چکے ہیں، جو اللہ کو پا چکے ہیں۔ تو ایسے نیک لوگوں کی صحبت کو غنیمت جانو، کتنا بھی وقت مل جائے، تھوڑا وقت مل جائے، زیادہ مل جائے، غنیمت جانو مل بیٹھنے کو، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے۔ یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب حضرت کے جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ان مجالس کی، ان اللہ والوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک بات پتہ نہیں کون سی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، انسان کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، حضرت نے ان کا واقعہ سنایا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دہلی کی جامع مسجد میں ذکر و تلاوت میں مست تھے کہ گھر سے بلاوا آ گیا۔ فرمایا کہ جب آہوزاری کر کے مسجد سے باہر نکلے تو نظر ایک کتے پر پڑ گئی، اور فرمایا کہ اس نظر کی برکت سے وہ کتا سارے دہلی کے کتوں کا سردار بن گیا، ان کا پیر بن گیا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے، آہ کہ جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے، انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے میرے دوستو کہ ان کی نگاہ کے سامنے تو آؤ۔ اب آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ بھائی میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں اور اللہ والوں کی نظر مجھ تک پہنچ جائے، دیکھو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن بات جو میں نے شروع کی تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری راہ میں بڑھنے کی کون کوشش کرتا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ آگے بڑھنے والے جو ہیں ان کی اللہ نے شان بیان فرمائی ہے کہ اسی چیز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جنت کی نعمتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس میں ان کو مسابقت کرنی چاہیے کہ کاش میرا درجہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہو جائے، کاش میں اللہ کا اور قرب پالوں۔ جیسے آج ہم دنیا کی حرص کرتے ہیں نا کہ بھائی اس کے پاس یہ فون ہے تو میرے پاس یہ فون ہونا چاہیے۔ قیامت میں جب حساب کتاب ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ کی ہر نعمت اللہ ان کو دے دیں گے، وہاں کسی چیز کا ان کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک حسرت کے۔ وہ حسرت کیا ہوگی کہ دنیا میں میں نے اپنا وقت کیوں ضائع کر دیا، کاش میں اللہ کو اور یاد کر لیتا، میں نے وہ وقت موبائل فون میں ضائع کر دیا، کاش ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لیتا، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیتا، درود شریف کی پڑھ لیتا، اللہ اللہ کر لیتا، کلام اللہ پڑھ لیتا تو میرا درجہ آج اور اونچا ہو جاتا۔ یہ حسرت ہوگی میرے دوست۔ تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ آج ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ضائع کرنے والی چیز ہے وہ وقت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کو اس کا حساب دینا ہے میرے دوستوں کہ وقت کو کیوں ضائع کر دیا۔ اس کے لیے میرے دوستوں اب دیکھیے وقت کو استعمال کس طرح سے کیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان کو تو الحمدللہ آپ سب کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو غیر ضروری کام ہیں، جو لا یعنی کام ہیں، ان کا محاسبہ کیجیے کہ میں اپنے دن میں کتنا وقت جو ہے غیر ضروری کاموں میں صرف کر رہا ہوں۔ اب بھائی مجھے بتائیے، فیس بک پر بیٹھنا اور یوٹیوب پہ دیکھنا یہ کوئی ضروری کام ہے؟ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ، چلو شاید کوئی ایک آدھ پرسنٹ کا ہو بھی اگر کوئی آپ ایسی، لیکن عموماً جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کا تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کا محاسبہ اپنا کیجیے کہ مجھے یہ کام اب نہیں کرنے ہیں، اور کوشش کر کے ایک ایک کر کے اس کو چھوڑتے رہیں۔ یہ بھی تقاضا نہیں ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ سب چیزیں چھوڑ دیں، ہمت اور کوشش کر کے آج آپ نے یہ کام کر لیا کہ الحمدللہ بھائی ایک کام سے میری خلاصی ہو گئی، میری جان چھوٹ گئی، اب کسی کے اوپر قرض ہوتا ہے نا اور اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرے اوپر قرض ہے تو اس کو فکر لگی رہتی ہے, جو دکاندار حضرات ہیں نا کہ بھائی اس کے 20,000 دینے ہیں, چلو یار آج اس میں سے 15,000 ہم نے دے دیے, 5,000 باقی رہ گئے, اس کو فکر ہوتی ہے میرے دوستوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کم ہو جائے. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس وہ چیزیں ہوں گی, ہمارے پاس لکھی ہوں گی, ہم اپنے شیخ کو بتائیں گے, تو اس میں سے پھر ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی آپ وہ چیزیں کم کرتے چلے جائیے. اگر خدا نخواستہ اس حالت میں بھی ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو اور زندگی ملتی تو انشاءاللہ یہ پورا کر لیتا. جیسے حفاظ کے لیے آتا ہے کہ کوئی حفظ کا ارادہ کر لے, شروع کر دے, اگر بیچ میں اس کا انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو حافظ قرآن میں شمار کیا جائے گا. تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, اس راہ میں چلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو پا کے اس دنیا سے جانا ہے, ہمیں اپنی مٹی کو ضائع نہیں کرنا. میرے دوستوں, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مٹی اگر مٹی پر فدا ہو گئی تو یہ مٹی بن جائے گی, لیکن اگر یہ مٹی اللہ پر فدا ہوگی تو پھر یہ میرے دوستوں باقی باللہ بن جائے گی. تو اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجئے, اپنے اوقات کو پہچانیے, ایک نظم الاوقات بنائیے. جس وقت دکان میں جائیے اس وقت بھی ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ میں اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ دکان دی ہے, میں اس سے اپنا رزق کما رہا ہوں, اس لیے کما رہا ہوں کہ کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, میرے بچوں کی کفالت ہو جائے, حلال کے ذریعے کفالت ہو جائے, تو یہ بھی عبادت میں ہے. یہاں وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا. دفتر جا رہے ہیں, دفتر جاتے وقت آپ کچھ تسبیحات کر لیجیے, تو فرمایا کہ بھائی حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دفتر بھی پہنچ جاؤ گے اور اللہ تک بھی پہنچ جاؤ گے. دفتر تو پہنچ ہی جاؤ گے, دوستوں سے گپ شپ لڑا کر بھی پہنچ جاؤ گے, گانے سن کر بھی پہنچ جاؤ گے, ویڈیو دیکھ کر. آج کل تو ہر گاڑی میں یہ نحوست بھی آ گئی ہے کہ وہ ٹی وی لگ گیا ہے, اس میں ناچ گانے بھی چل رہے ہیں. سوچیے تو صحیح, اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, انتقال ہو جائے, تو ہمارا کیا بنے گا میرے دوستوں؟ جس حالت میں انتقال ہوتا ہے اسی حالت میں انسان اٹھایا جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے, ہم اپنے ایمان کو سلامتی سے بچا کر اللہ کے پاس لے جائیں. اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں, لیکن میرے دوستوں اگر ایمان ہمارا سلامتی کے ساتھ بچ کر چلا گیا, اور یہ اسی وقت بچے گا جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے. اس کی ترتیب جو اللہ نے بتائی ہے, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ تقوی اختیار کرو گے تو ایمان بچے گا, تقوی اختیار کرو گے تو ایمان بچے گا, اور تقوی انشاءاللہ تمہیں اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا. تو اللہ ہمارا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں چلا جائے, ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی فکر میں اپنی جان گزار دیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. میرے دوستو یہ کوئی دو چار دن کی بات نہیں ہے, جان تو لگانی پڑے گی, ہمت اور ارادہ تو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہفتے کے لیے ارادہ کر لیا کہ بھائی ایک ہفتہ, جیسے رمضان شریف میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں نماز پڑھیں گے, ارادہ کرتے ہیں لوگ کہ ہم رمضان شریف میں نماز پڑھیں گے, حالانکہ نماز تو فرض ہے میرے دوستو. تو ایسا ارادہ نہ کرو, پوری زندگی کا ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ایک سانس بھی ہم اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں, نہ میں ناراض کروں نہ آپ ناراض کریں. ہم سب میرے دوستوں کمزور ہیں, نالائق ہیں. اللہ تبارک مطالعہ سے مانگو کہ اللہ اپنی مہربانی, اپنا کرم, اپنی رحمتیں ہمارے شامل حال فرما دیجئے, ہماری جانوں کو جز فرما لیجئے. دیکھو یہ اللہ کی عظیم الشان کرم ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب باپ کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو بچوں کو دکھلاتا ہے, 100 کا نوٹ دکھلا دیا, اس کا مطلب ہے ابا دینا چاہتے ہیں. ایسے ہی اللہ نے یہ صفت جذب قرآن شریف میں اس کا اعلان فرما دیا. اس کو اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ اپنی صفت جذب ہمارے شامل حال فرما دیجئے, ہماری جانوں کو جذب فرما لیجئے. ہم نالائق ہیں, ہم آپ سے بھاگنا چاہتے ہیں, دور بھاگنا چاہتے ہیں, پھر بھی آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے. مانگو تو صحیح میرے دوست, اللہ کو عاجزی اور انکساری تو دکھاؤ. انشاءاللہ کام کیسے بنتا ہے آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. شرط کیا ہے؟ چلتے رہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلتے رہیے. آخر میں یہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر غالباً فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. یہ نہ ہو میرے دوستوں کہ اگر کچھ تھوڑی 19-20 ہو گئی تو بس اب بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے, دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, ہم سے تو نہیں ہوتا. تو میرے دوستوں پھر نہیں ہونا, پھر نہیں ہونا. لیکن اگر آپ نے ہمت کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کی نافرمانی ہوئی، توبہ کرو پھر اللہ کی راہ میں چل پڑو، انشاءاللہ ایک دن اللہ تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں میرے دلوں میں بھی اتار دیں، آپ سب کے دل میں اتار دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ یا اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس سانس تک جو بھی نالائقی کی ہو یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کو بچا لیجئے، ایک لمحہ ایک سانس بھی اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کرے، ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اپنے دوستوں والی حیات اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے قلوب سے غیر اللہ کی گندگی کو نکال دیجئے۔ یا اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں بھر دیجئے، اپنی محبت کو تمام چیزوں پر غالب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی جانوں کو جذب فرما دیجئے، کسی ایک کو بھی اللہ محروم نہ فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب متعلقین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یا اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجئے۔ یا اللہ آپ کریم ہے، یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجئے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دیجئے، پوری زندگی یا اللہ سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں سنتوں کو رائج فرما دیجئے، یا اللہ بدعات کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے، دونوں جہانوں میں عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، دونوں جہانوں کی رسوائیوں سے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے۔ یا اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں، سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ رکھیے، سلامتی اعضا سلامتی ایمان پر یا اللہ خاتمہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے، ہماری اولاد کو بچا لیجئے، ہمارے والدین کو بچا لیجئے، ایک ایک مسلمان کو یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، آسان حساب کتاب کا معاملہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اپنا دیدار بھی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کریم ہیں، یا اللہ بلا مانگے یا اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔